وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي كذابون دجالون منهم 27 منهم 4 نسوة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں دوستو بزرگوں اللہ نے جہاں اس امت کو سب سے بڑے اعزاز دیے وہ یہ دیے کہ آج سے پہلی جتنی امتیں تھیں وہ صرف نبیوں کو ماننے والی تھی اور آج یہ امت ہے یہ نبیوں کو بھی مانتی ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہے پہلی جو امتیں تھیں وہ نبیوں کی شریعت کو ایک زمانے تک لے کے چلا کرتی تھی اور یہ جو امت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی شریعت کو لے کے چلتی ہے میرے آقا علیہ السلام جب اس کائنات میں تشریف لائے اللہ کی محبت تمام نبیوں سے بڑھ کر آپ سے ہوئی جب آپ کو اولادیں عطا فرمائی گئی میرے آقا نے اپنی اولادوں سے بھی بے انتہا محبت فرمائی جیسا کہ احادیث میں ہے حضرت فاطمہ سیدہ کو میرے آقا اپنے دل سے لگایا کرتے تھے جب آپ سفر پہ جاتے اماں فاطمہ سے مل کر جاتے جب آپ واپس آتے اماں فاطمہ سے مل کر آتے اگر فاطمہ کبھی آنسو بہاتی اللہ کے نبی راتوں کو اٹھ کر بیٹی کی خبر دیری کیا کرتے اگر فاطمہ کو کوئی گالی دیتا نبی کو گالی دینے کے برابر اس کا گناہ لکھا جاتا یہ آپ کی بے انتہا محبت اپنی اولادوں سے بھی تھی ایک وقت وہ آیا جب میرے آقا کو بچہ عطا کیا گیا میرے اللہ نے بچپن میں اس کو دنیا سے اٹھا لیا دوسرا بچہ عطا کیا گیا میرے اللہ نے اس کو بھی دنیا سے اٹھا لیا تیسرا بچہ عطا کیا گیا میرے اللہ نے اس کو بھی دنیا سے اٹھا لیا مشرکین کی مجمع لگ گئے محفلیں لگ گئی گلی کوچیاں بھر گئی ہر ایک نے ایک دوسرے سے کہا یہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں میرا دین بھی بڑا ہے میری شریعت بھی بڑی ہے میرا نظام بھی بڑا ہے اور میرا رب مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے مگر دیکھو تو صحیح اس نبی کا ایک بیٹا آیا وہ بھی رب نے اٹھایا دوسرا آیا وہ بھی رب نے اٹھایا تیسرا آیا وہ بھی رب نے اٹھایا یہ نبی کیا کرے گا اس کے بعد تو اس کے نام کو لینے والا کوئی نہیں اس کے مشن کو لے کے چلنے والا کوئی نہیں اس کے کام کو کرنے والا کوئی نہیں لیکن میرے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی ان آیات کو نازل فرمایا انا آتیناک الکوثر اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دی ہے علامہ زمخشری کہتے ہیں کوثر کا مطلب یہ ہے ساری کائنات کے انسان اور آپ کی روحانی اولاد ہیں علماء لکھتے ہیں میرے نبی کی اولاد میں 124,000 پیغمبر ہیں وہ سارے کے سارے میرے نبی کی روحانی اولاد ہیں اگر ان پیغمبروں کی امتوں کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نبیوں کے اعتبار سے 124,000 پیغمبر بھی میرے نبی کی اولاد ہیں اور ان پیغمبروں کی جتنی امتیں ہیں وہ بھی میرے نبی کی اولاد ہیں اللہ نے قرآن میں کہا نبی کے جسم کی اولاد چلی گئی نبی کے ذاتی تعلق کی اولاد چلی گئی وہ اولاد اس کے مشن کو اگر نہیں چلا سکی تو میں نبی کے مشن کو چلانے کے لیے نبیوں کو بھیجوں گا چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے بیٹے بن کر آئیں گے روحانی اولاد بن کر آئیں گے قیامت سے پہلے دنیا میں اتریں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد شادی کریں گے اور اس کے بعد اللہ ان کو اولادیں بھی عطا فرمائے گا تو نبی بھی تیری اولاد سے ہو جائیں، رسول بھی تیری اولاد سے ہو جائیں، علماء بھی تیری اولاد سے ہو جائیں۔ اگر یوسف کا حسن بھی آتا ہے، اس کا بھی نظام یہ لگایا کہ جب حضرت یوسف مصر میں ہے، زلیخا آپ کو دیکھ کے فرشتہ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، ایک شہزادے کی بیوی ہے، ایک سید کی بیوی ہے، غریب یوسف کے پیچھے چل پڑی ہے، ایک کا غلام تھا اس کو قید کر گئی ہے، اس کے پیچھے دیوانی ہو چکی ہے، اس کے پیچھے پاگل ہو چکی ہے۔ زلیخا نے کہا تھا میں تمہیں وہ غلام دکھاتی ہوں، ذرا دیکھنا تو صحیح، پھر مجھے بتا دینا کہ وہ غلام ہے یا وہ آقا کے برابر ہو سکتا ہے، وہ نبی ہے یا وہ غلام ہے، وہ حسین ہے یا حسین نہیں ہے۔ زلیخا نے محفل سجائی تھی، فروٹ کاٹ کیے گئے، کھانے لگ پڑے، تکیے لگ پڑے، مصر کی عورتیں آئی، اس فرش پہ بیٹھی، تکیوں کے ساتھ ٹیپ لگا کے بیٹھی، پلیٹیں پھلوں کی بھر کے آ گئی، چھریاں ساتھ لگی ہوئی ہیں، عورتوں نے اس وقت چھریاں اٹھائی ہیں۔ روایت میں آتا ہے پھلوں کو کاٹنے کے لیے جس وقت وہ عورتیں آگے بڑھی، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا، آپ کے حسن کی جھنجھٹیں جب ان کے چہروں پہ پڑی، نگاہیں ان کی وہیں پہ دھک رہ گئی، اور انہوں نے چھریوں کے بجائے چھریوں کو اپنے ہاتھوں سے پھل کاٹتی لیکن اپنی انگلیاں کاٹتی۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا دیکھ حسن یوسف کتنا بڑا ہے، کہا اللہ کی قسم یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتیں اگر پھل کاٹ چکی تھی، میرے پیغمبر کو اگر وہ عورتیں دیکھ لیتی وہ اپنے دلوں کو کاٹ جاتی، اپنے کلیجوں کو باہر نکال کے رکھ دیتی، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر وہ تھے جو ان کو دیکھتا تھا وہ دیکھتا رہ جاتا، جو سوچتا تھا وہ سوچتا رہ جاتا، جو پڑھتا تھا وہ پڑھتا رہ جاتا، جو قریب تھا وہ قریب رہ جاتا، جو بن جاتا وہ بن جاتا، جو بکھر جاتا وہ بکھر جاتا، جو آپ کو اپنا کہہ دیتا وہ اپنا کہہ دیتا۔ ابو طالب باوجود اس کے کفر پہ ہے، باوجود اس کے نمازی نہیں ہے، باوجود اس کے دین پر نہیں ہے، باوجود اس کے شریعت پر نہیں ہے، لیکن ابو طالب کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یہ بچہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ اس کی برکتوں سے میرے دسترخوان بھی بھر چکے ہیں، اور اس کی برکتوں سے آج میرے بچے بھی کھانا پورا کھا رہے ہیں، اور اس کی برکتوں سے میرے گھر کے فاقے ٹوٹ چکے ہیں۔ وہ ایسا نبی تھا، ہرقل نے سوال کیا تھا ابو سفیان سے، اے ابو سفیان یہ تو بتا کہ اس نبی کا جب کوئی امتی بنتا ہے، جب اس نبی کا کوئی صحابی بنتا ہے، جب اس نبی کا کوئی نمازی بنتا ہے، جب اس نبی کا کوئی قاری بنتا ہے، جب اس نبی کا کوئی مقتدی بنتا ہے، جب اس کا کوئی خطبہ سنتا ہے، جب کوئی تقریر سنتا ہے، جب اس کی صفوں پہ کوئی آتا ہے، حل یزیدونا ام ینقصونا، یہ بتا مجمع بڑھتا ہے یا مجمع کم ہو جاتا ہے، یہ بتا مقتدی بڑھتے ہیں یا مقتدی کم ہو جاتے ہیں، یہ بتا مجاہد بڑھتے ہیں یا مجاہد کم ہو جاتے ہیں، یہ بتا اس کے عاشق بڑھتے ہیں یا عاشق کم ہو جاتے ہیں۔ ابو سفیان اس وقت دشمن تھے، اس وقت کافر تھے، نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت ابو سفیان نے ہرقل کو یہ کہا تھا بل یزیدونا، اس نبی کے پیچھے جو آتا ہے وہ بڑھتا ہے، وہ کبھی کم نہیں ہو جاتا، اس لیے میرے اللہ نے کہا بیٹا میں نے لے لیا، میرے اللہ نے کہا دوسرا بیٹا میں نے لے لیا، میرے اللہ نے کہا تیسرا بیٹا میں نے لے لیا، لیکن جسمانی اولاد لینے کے بعد میں نے اس نبی کو سارے نبیوں کا روحانی باپ بنایا، اور اس نبی کو سارے نبیوں کا روحانی رسول بنایا، اور اس نبی کو سارے نبیوں کا روحانی نبی بنایا، اور 124,000 پیغمبر اس نبی کی اولاد ہیں، اور ان پیغمبروں کی اولادیں بھی اس نبی کی اولاد ہیں، اور ان اولادوں میں ایک یوسف آتے ہیں وہ بھی میرے آقا کی روحانی اولاد ہیں، ایک ابراہیم آتے ہیں وہ بھی میرے آقا کی روحانی اولاد ہیں، ایک آدم آتے ہیں وہ بھی میرے آقا کی روحانی اولاد ہیں، ایک نوح علیہ السلام آتے ہیں وہ بھی میرے آقا کی روحانی اولاد ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں وہ بھی میرے آقا کی روحانی اولاد ہیں، ابو بکر صدیق ہیں میرے آقا کی روحانی اولاد ہیں، عمر روحانی اولاد ہیں، عثمان روحانی اولاد ہیں، علی روحانی اولاد ہیں، آپ روحانی اولاد ہیں، میں روحانی اولاد ہوں، آدم کی امت اولاد اولاد، نوح کی امت اولاد، عیسیٰ کی امت اولاد، یوسف کی امت اولاد، موسیٰ کی امت اولاد. اولاد اپنے باپ کا دفاع کرتی ہے. اگر اولاد سے کہا جائے تیرے باپ کتنے ہیں، اولاد جواب دیتی ہے میرا باپ ایک ہے. اگر اولاد سے پوچھو تیرے باپ کا نام کیا ہے، وہ کہتی ہے میرے باپ کا نام محمد رسول اللہ ہے. اگر یہی اولاد کہتی ہے میرے باپ کا نام محمد رسول اللہ بھی ہے اور غلام احمد قادیانی بھی ہے، اس اولاد کو دنیا کہے گی ایک باپ کو منتخب کر، یا محمد رسول اللہ کو کر یا غلام احمد قادیانیوں کو کر. اگر تو کہتا ہے میں محمد رسول اللہ کا بیٹا ہوں، پھر تو حلال زیادہ ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا محمد تیرے باپ ہے، قرآن نے کہا وہ روحانی باپ ہے، قرآن نے کہا وہ روحانی پیشوا ہے، قرآن نے کہا وہ روحانی امام ہے، قرآن نے کہا وہ معراج کے امام ہے، قرآن نے کہا وہ نبیوں کے نبی ہے، قرآن نے کہا وہ رسولوں کے رسول ہیں. اگر تم نے نبی کو ماننا ہے، محمد کو اپنا باپ ماننا ہے، پھر اس کا دفاع اس طرح کرنا ہے کہ اس کے علاوہ ہمارا روحانی باپ کوئی نہیں ہو سکتا. اگر ہم روحانی باپ کسی کو بنائیں گے ہم حلال زیادہ نہیں رہیں گے. دنیا ہمیں کہے گی یہ تو ولد الزنا بن چکے ہیں، یہ تو حرام سے ہو چکے ہیں، ان کے تو باپ بدل چکے ہیں، ان کی تو نسبتیں بدل چکی ہیں. تو جب باپ بنتا ہے تو باپ کے اولاد دفاع کرتی ہے اور سب کو کہتی ہے کہ میرا باپ فلاں. اس کو کہو نہیں تیرا باپ وہ بھی ہے، تیرا باپ وہ بھی ہے. غیرتیں جاگ جائیں گی، آنکھیں کھل جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا. پہاڑیوں پہ کھڑا ہو کر وہ کہے گا میرا ایک باپ ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی باپ نہیں ہو سکتا. یہ میری ماں کی عزت ہے، یہ میری ماں کی غیرت ہے، یہ میری ماں کا تقدس ہے کہ میرا ایک باپ ہو اور میری ماں پاک دامن ہو. اگر میرے باپ بدلے جائیں گے میری ماں بے حیا ہو جائے گی، اگر باپ بدلے جائیں گے ماں بے عزت ہو جائے گی، اگر باپ بدلے جائیں گے ماں کے تقدس پہ حرف آئے گا، اگر باپ بدلے جائیں گے اماں عائشہ پہ اعتراض ہوگا، باپ بدلے جائیں گے خدیجہ پہ اعتراض ہوگا، باپ بدلے جائیں گے آپ کی زینب پہ اعتراض ہوگا، باپ بدلے جائیں گے ام سلمہ پہ اعتراض ہوگا، باپ بدلے جائیں گے ام حبیبہ پہ اعتراض ہوگا، باپ بدلے جائیں گے حضرت حفصہ پہ اعتراض ہوگا، باپ بدلے جائیں گے رقیہ پہ اعتراض ہوگا، باپ بدلے جائیں گے سیدہ خدیجہ پہ اعتراض ہوگا. ہم نے خدیجہ کی طہارت، عائشہ کی پاک دامنی، ام سلمہ کی عفت، زینب کے دوپٹے کی عزت، حضرت خدیجہ کی پاک دامنی، تقوی طہارت کی زندگی کو اپنا کر اور پورے امت بنانا ہے. ہمارے جسمانی باپ کا نام فلاں ہے، ہمارے روحانی باپ محمد الرسول اللہ ہے. وہ حدیبیہ کا موقع آیا جس وقت حدیبیہ والوں نے کہا ہم صلح کرتے ہیں، خط لکھو اور اس خط کے اندر لکھو محمد بن عبداللہ، لیکن میرے نبی نے کہا میں محمد بن عبداللہ تھا، اب محمد رسول اللہ بن چکا ہوں. اس وقت حدیبیہ والوں نے کہا ہم کوئی پاگل تو نہیں ہیں، محمد رسول اللہ کے اوپر صلح کر لیں، ہمارا جھگڑا تو رسول سے ہے. اگر تو محمد لکھتا ہے بن عبداللہ لکھتا ہے ہم تیرے معاہدے کو تسلیم کرتے ہیں. میرے آقا نے حضرت علی کو بلایا، علی سے کہا دیکھ لڑائی شروع ہو چکی ہے، ہم نے صلح کرنی ہے، ہم نے امن کو پیدا کرنا ہے. اے علی وہاں سے قلم لے لے اور محمد رسول اللہ میں رسول اللہ کو کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ لے. حضرت علی کے آنسو گرے، داڑھی سے گرے، پاؤں پہ گرے، کہا اللہ کی قسم، اے نبی تیری ذات کی قسم، تیری صفات کی قسم، میرے رب کی قسم، میری شجاعت کی قسم، میری بہادری کی قسم، دمادی کی قسم، صحابیت کی قسم، قرآن کے حفظ کی قسم، آپ کی نبوت کی قسم، آپ کی اقتداء کی قسم، فاطمہ کے خاوند ہونے کی قسم، حسن کے باپ ہونے کی قسم، حسین کے باپ ہونے کی قسم، میں محمد رسول اللہ سے رسول اللہ پاس دو اور محمد بن عبداللہ لکھ لو. علی ایسا ہرگز نہیں کر سکتا. میرے نبی نے کہا نہیں علی، آگے بڑھ جا، معاہدے سے رسول اللہ کاٹ دے، محمد بن عبداللہ لکھ دے. علی نے کہا اللہ کے نبی کچھ بھی ہو جائے علی مر جائے گا، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ نہیں لکھ سکتا. پھر میرے آقا نے کہا علی کر دے، لکھ ڈال، صلح ہو جائے. حدیبیہ کا مسئلہ ہے، لڑائی کا مسئلہ ہے، اختلاف کا مسئلہ ہے. میرے آقا علیہ السلام کا صحابی حضرت علی جہاں پر شجاعت کی دلیل ہے، بہادری کی دلیل ہے، حضور کا صحابی ہے، نبی کا داماد ہے، جنت کے اندر خوبصورت محل کا مالک ہے، خوبصورت گھر کا مالک ہے، فاطمہ کا خاوند ہے، حضور نے کہا علی میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہوگا، تیرے گھر کے سامنے میرا گھر ہوگا. حضرت علی نے کہا
اللہ کی قسم اے میرے آقا, دنیا ادھر ہو جائے دنیا ادھر ہو جائے, علی اگر آقا کی ایک نماز چھوڑتے ہوئے اپنی موت کو دیکھتا ہے تو یہ کیسے تصور کر سکتا ہے؟ اس آقا کے نام رسول اللہ کو ختم کر کر محمد بن عبداللہ لکھ دے اور صلح کا معاہدہ کر دے. میرے آقا نے اس وقت مجبوراً یہ فرمایا, علی قلم مجھے دے دے, میں رسول اللہ کو خود کاٹ دیتا ہوں اور صلح کر لیتا ہوں. لیکن صحابی تیار نہیں ہوا تو میں رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا, محمد بن عبداللہ نہیں لکھ سکتا. یہ صلح کرتے ہیں تو کرے, نہیں کرتے تو بے ایمان ہے, یہ دغے باز ہیں, یہ تباہ کن لوگ ہیں, ان پر اعتماد جائز نہیں ہے. وہ مقام بھی آیا جب ابو بکر صدیق کا بیٹا اس وقت اسلام کی حالت میں نہیں تھا, جنگوں کے اندر لڑائیوں کے اندر لڑتا ہوا آیا, تیز تلواروں کا مالک تھا. ایک دن کمرے میں داخل ہوا, کمرہ جس وقت کھل گیا اس نے کہا, میرے ابا تجھے ایک بات تو بتانا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا, بیٹے مجھے بتا. اس نے کہا کہ میں نے فلاں جہاد کے اندر تیرے ساتھ حملہ کیا, تو میری تلوار کے نیچے آیا لیکن تجھے باپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا. ایک اور لڑائی آئی تھی, وہاں پر بھی آپ سامنے آئے, میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا. ابا جان تیسری ایک لڑائی تھی, وہاں پر بھی میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا. اس وقت سے کتنا ابو بکر صدیق نے کہا, اور دیوانے پاگل تو نے مجھے چھوڑا, تیری بے وقوفی تھی, تیری جہالت تھی, اللہ کی قسم تو میرا سکا بیٹا ہے, تو میرا حقیقی بیٹا ہے. اگر تو کسی جہاد میں میری تلوار کے نیچے آتا, میں محمد رسول اللہ پہ قربان ہو کے تجھے ایک ہی تلوار کی وار کر کے تیرے جسم کو زمین پہ ڈھیر کر دیتا. نبوت ہے مذاق نہیں, رسول ہے مذاق نہیں, حسین ہے مذاق نہیں, کمال ہے مذاق نہیں. ہواؤں میں فضاؤں میں اس کو رب نے اڑایا, اللہ نے اپنے پاس اس کو بلایا, جنت کی سواریاں دکھا دی, سب کچھ دکھا دیا, ہر چیز اس کو مالک بنایا. سلیمان کی بھی نبوت اور اس کی رسالت پر میرے آقا کو رسالت دی گئی, میرے آقا کو نبوت دی گئی اور یہ کہا گیا, 124,000 پیغمبر تیری اولاد ہیں اور ان کی امتیں بھی تیری اولاد ہیں. میرے آقا کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک چشمہ ہوتا ہے, وہاں سے پانی ٹوٹتا ہے, پھر وہ پانی چل کر ایک تالاب بن جاتا ہے. میرے آقا وہ چشمہ ہیں اور سارے نبی وہ تالاب ہیں. آقا کی نبوت سے سب کو نبوت ملی, آقا کی رسالت سے سب کو رسالت ملی, آقا کی صداقت سے سب کو صداقت ملی, آقا کے حسن سے یوسف کو حسن ملا, آقا کی شجاعت سے عمر کو شجاعت ملی, آقا کی صحابت سے حضرت عثمان کو صحابت ملی, آقا کی بہادری سے داؤد کو بہادری ملی, آقا کی عقیدت سے عیسیٰ کو محبت ملی, آقا علیہ السلام کی محنت سے سارے نبیوں کو دین متین ملا, سب نبیوں کو دین نبوت عطا کیا گیا. ایک وہ صحابی تھا جس نے کہا, یا رسول اللہ جنت کیا ہے, آخرت کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا, تیری آخرت کی تیاری کیا ہے, بتا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ میرے نماز کوئی ہے؟ اس نے کہا نماز نہیں. کوئی زکات دی ہے؟ اس نے کہا زکات نہیں. کوئی ہجرت کی ہے؟ کوئی جہاد کیا ہے؟ کوئی غزوہ کیا ہے؟ کوئی لڑائی کی ہے؟ کوئی شہادت ہوئی ہے؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ اس نے کہا, نہ نماز ہے, نہ میرے پاس قرآن ہے, نہ میرے پاس زکات ہے, نہ میرے پاس ہجرت ہے, نہ میرے پاس غزوے ہیں, نہ میرے پاس جہادیں ہیں, نہ میرے پاس محبت ہے, نہ میرے پاس کوئی اور چیز ہے. بس اب یہ محسوس کرتا ہوں میرے دل میں آپ کی عقیدت ہے, میرے دل میں آپ کی محبت ہے, میرے دل میں آپ کی لطافت ہے, میرے دل میں آپ کی نرمی ہے. بس یہ سوچ کر آپ سے پوچھتا ہوں, قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ جنت کب ملے گی؟ میرے آقا نے فرمایا, المرء مع من احب, انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. اگر تو نبی کا عاشق بھی بن چکا ہے, اگر تو نبی سے محبت بھی کرتا ہے, اگر تو نبی سے عقیدت بھی کرتا ہے, رب نماز کے بغیر بھی قرآن کے بغیر بھی تجھے منظور کر لے گا. لیکن وہ صحابہ تھے, یہاں پیری مریدی بچم کا دیجیے گا کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے نبی کی محبت لے جا, نماز چھوڑ دے تجھے جنت مل جائے گی. وہ صحابی تھے, صحابہ کی شان نرالی ہے, ان کی عزت نرالی ہے, ان کی عزت نرالی ہے. میرا اللہ قانون بناتا ہے, اس قانون میں یہ کہا جاتا ہے کہ جہاد میں جاؤ گے ثواب دگنا ہے, گھر بیٹھو گے ثواب آدھا ہے. لیکن نابینا صحابی شکایت کرتا ہے, اللہ میرا قصور کیا ہے؟ اللہ کہتے قانون سب کے لیے ہے لیکن تو قانون سے مستثنا ہے, تو گھر کی چرپائی پہ بیٹھے گا, ثواب تجھے اللہ پورا دے گا. اللہ قانون کو خود توڑے, اللہ کی مرضی, اللہ کسی کو مستثنا کرے, اللہ کی مرضی, اللہ کسی کو جنت دے, اللہ کی مرضی, کسی کے سارے گناہ معاف کر دے, اللہ کی مرضی. آج دنیا یہ کہتی ہے رسول اللہ تو روضہ میں ہے, وہ تو جنت میں ہے, وہ تو ریاض الجنہ میں ہے, ان پر تو فرشتے ہیں, ان پر تو درود ہیں, ان پر تو رحمتیں ہیں, ان پر تو کرم ہیں, ان پر تو برکتیں ہیں, وہ تو ہنستے ہیں, وہ تو مسکراتے ہیں, وہ تو جنت میں ہیں, وہ تو سیر کرتے ہیں. آج مسلمان سے دنیا یہ سوال کرتی ہے تو یہاں پر مرزائیت کے فتنے کو لے کر چیختا کیوں ہے, تو جلوس کیوں نکالتا ہے, تو لڑائیاں کیوں لڑتا ہے, تو میڈیا پر کیوں آتا ہے, مرزا کا تعاقب کیوں کرتا ہے, غلام احمد کو گالیاں کیوں دیتے ہو, ان پہ لعنتیں کیوں کرتے ہو, ان کی مجلسوں کی طرف کیوں بھاگتے ہو. جس کو کہا جا رہا ہے وہ تو خوش ہے, جس کو گالی دی جا رہی ہے وہ تو روضہ میں ہے, وہ تو سکون میں ہے. تمہیں جھوم کیوں دیکھتی ہے, تم کیوں کھڑے ہوتے ہو, تم کیوں جلوس نکالتے ہو, تو اس کا جواب یہ ہے, آپ اگر مجھے اس مجمع میں بلاتے ہیں, مجمع میں کھڑا ہو کر کوئی بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے میں خاموش رہوں گا, لیکن آپ کھڑے ہو کر اس کا دفاع کریں گے اور آپ کہیں گے مولوی صاحب کو تم گالی نہیں دے سکتے. وہ بندہ آپ سے پوچھے کہ مولوی صاحب تو چپ بیٹھے ہیں, تم کیوں بولتے ہو, تمہارا کیا مسئلہ ہے, تمہیں کس نے کھڑا کر دیا, تم چمچے کیوں بن چکے ہو. آپ جواب دو گے ہم نے مولوی صاحب کو بلایا ہے, جو بلایا ہوا ہوتا ہے وہ خود نہیں بولتا لیکن اس کی طرف سے وہ لوگ بولتے ہیں جنہوں نے اس کو بلایا ہوتا ہے. یہی جواب ہمارا ہوتا ہے. رسول اللہ روضہ میں ہیں, اللہ نے ان کو وہاں پہ بلایا ہے, آپ کی نبوت کا اعلان اللہ نے کیا ہے, رسالت کا اعلان اللہ نے کیا ہے, ختم نبوت کا اعلان اللہ نے کیا ہے. نبی خوش ہیں, نبی جو کچھ بھی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں, لیکن نبی کو ختم نبوت کا تاج اللہ نے دیا ہے, ختم رسالت کا تاج اللہ نے دیا ہے, آخری نبی کا تاج اللہ نے دیا ہے. نبی کے اوپر سائے سے جب پتھر پڑتے ہیں, قرآن میں خدا آ کر دشمنوں کو للکارتا ہے, نبی پر بہت سے جب حملے ہوتے ہیں قرآن میں آ کر اللہ ان کو للکارتے ہیں, نبی کے اوپر جہاں جہاں حملے ہوتے ہیں قرآن میں آ کر اللہ ان کو للکارتے ہیں, تو یہاں پر انتقام رب لیتا ہے اور رب کے بعد اللہ کے نبی کی امت لیتی ہے. ہم نے نبی علیہ السلام کا دفاع کرنا ہے. نبی نہیں بولتے, وہ ان کی قیادت ہے, قیادت ہے, قیادت ہے. وہ اپنا انتقام اس وقت بھی نہیں لیتے تھے لیکن ہمارے ذمے انہوں نے کر دیا ہے. ختم نبوت کا تاج تم پہن لو اور اس کی سربراہی کے اندر تم آگے آ جاؤ, نمازی بن کر, مقتدی بن کر اس ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہنا. جہاں تک میرے آقا کا مسئلہ ہے, آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر اس بدبخت انسان نے جس کو اسد انسی کہا جاتا ہے, اس نے حضور کی نبوت پر جس وقت حملہ کیا, میرے آقا علیہ السلام نے ان کو یہ خط لکھا, اپنے دین پہ قائم رہو, اپنی نماز پہ قائم رہو, اسد انسی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور اس کو قتل کرنے کی مکمل پلاننگ کرو اور اس کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں, بظاہر اسد دہلوی کے دوست تھے, حقیقت میں رسول اللہ کے دوست تھے. جاسوسی کرتے ہوئے فیروز دہلوی نے اسد انسی کے محلے پر, اس کے گھروں پر جا کر جس وقت حملہ کیا, فجر کی نماز کے بالکل قریب اندھیرے میں جا کر حملہ ہوا, اس کے جس وقت ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے, جب اس کی چیخ پڑی اس کے چوکی داروں نے کہا ہمارے بادشاہ کو کچھ ہو گیا, اسد انسی کو کچھ ہو گیا. فیروز دہلوی نے اس وقت بلند آواز میں کہا, اسد انسی چونکہ نبی بن چکا ہے اور اس پر وحی اتر رہی ہے اور وحی کی تکلیف سے وہ چلا رہا ہے, لہٰذا تم گھبراؤ مت, لوگ سمجھے اس پر واقعتاً وحی آ رہی ہے. جتنا مرزا غلام احمد قادیانی بدوقت بے ایمان کی امت آج یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے اس آقا پر وحی آیا کرتی تھی, اگر اس سے کوئی سوال کرے تو کس لیے دنیا میں آیا, نماز تو ہم نبی کی پڑھتے ہیں, قرآن تو ہم نبی کا پڑھتے ہیں, رسالت تو ہم نبی کی مانتے ہیں, نبوت تو ہم نبی کی مانتے ہیں, حج کا طریقہ بھی نبی کا ہے, روزے کا طریقہ بھی نبی کا ہے, عمرے کا طریقہ بھی نبی کا ہے, مدینہ بھی اس جگہ موجود ہے, مکہ بھی اس جگہ موجود ہے, مسجد اقصی بھی اس جگہ موجود ہے, جہاد بھی اس جگہ موجود ہے, سب کچھ اس جگہ موجود ہے. مرزا غلام احمد تو کیا لے کر آیا, تو نے امت کو کیا دیا, تیرے ساتھ کیا معاملہ تھا, تو نے کس نظام کے ہاتھ اس امت پہ حملہ کیا. 1900 سے لے کر 1908 تک اس پہ ایمان انسان نے ساری دنیا کے سامنے اس چیز کا وبیلا کیا کہ میں نبی ہوں, اور اس چیز کا وبیلا کیا کہ میں رسول ہوں, اور اس چیز کا وبیلا کیا قربان جاؤں اس اللہ پر جس نے قادیان کے اندر ایک رسول بھیجا, اور اس نے اس چیز کا وبیلا کیا کہ میرا اللہ ہے میں اس پر فدا ہو جاؤں جس نے میرے اوپر وحی کی ہے, اور اس نے یہ کہا میں اسرافیل فرشتے سے افضل ہوں اور یوسف علیہ السلام سے افضل ہوں, اور اس نے یہاں تک دنیا سے کہا کہ میرا اللہ جتنی وحی مجھ پہ کر چکا ہے اللہ کی قسم 30,000 پیغمبروں کو ایک طرف کر دیا جائے اس کی سب سے زیادہ وحیاں مجھ پر آ چکی ہیں, اور اس نے یہ تک بھی کہا تھا کہ میرے اللہ نے مجھ پر وہ وحی فرمائی ہے جو آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کو نہیں دی گئی. یہ بے ایمان نے ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت پر, آپ کی طہارت پر, آپ کی عفت پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے امت سے یہ کہا کہ پہلے تمہارا روحانی باپ محمد رسول اللہ تھا, اب تمہارا روحانی باپ غلام احمد قادیانی بن گیا. جس وقت امت نے اس کو نبی مانا اور بدبختوں نے اس کو رسول مانا, انہوں نے گویا کہ باپ بدل دیا, محمد رسول اللہ کی جگہ غلام احمد قادیانیوں کو باپ مانا, جس کی وجہ سے حملہ ہوا حضرت عائشہ کی صداقت پر, حضرت خدیجہ کی طہارت پر, حضرت زینب کی عفت پر, حضرت تمام چیزوں کی عفت پر. اور ایک بات یاد رکھنا, آج سے پہلے صحابہ تھے وہ بھی شہید ہوئے, آج اس امت کے اندر بھی ہمارے اقابر شہید ہوئے ہیں, مگر فرق یہ ہے صحابہ کے دور میں جہاد کا میدان سجتا تھا, سوال کیا جاتا تھا نبی مانتے ہو کہ نہیں, وہ کہتے تھے نبی نہیں مانتے, ہمارے صحابہ حملہ کرتے تھے صحابہ کو شہید کر دیا جاتا تھا, لیکن ان کو شہید نبوت کہا جاتا تھا. بدر کے میدان میں صحابہ کو شہید کیا گیا, ان کو شہید نبوت کہا گیا, احد کے میدان میں صحابہ کو شہید کیا گیا, ان کو شہید نبوت کہا گیا. حضرت عبید کی مثال دیتے ہیں, مسیلمہ قصاب نے جس وقت گرفتار کر لیا, صرف بات اتنی تھی تو محمد رسول اللہ کو چھوڑ دے, آخری نبی کو چھوڑ دے, آخری رسول کو چھوڑ دے. یہ جو امت کہتی ہے مسجد کا تقاضا ہے, وہ کہتا ہے کہتا رہے, وہ کیوں کہے, وہ کیسے کہے, وہ کیسے تصور کرے. ہم اپنے آقا کے اوپر زد کے لفظ کو سنیں, غلط لفظ کو سنیں, باپ کے اوپر کوئی لفظ اٹھائے نہیں مانتے, ماں کو کوئی برا کہے نہیں مانتے, بہن کو کوئی برا کہے نہیں مانتے, بیٹی کو کوئی برا کہے نہیں مانتے, غیرت سے کھڑے ہو جاتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں. کسی کی لڑکی نکل جائے جائز نکاح بھی کر لے, لوگ اس کو مار دیتے ہیں, اس کو قتل کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غیرت کا تقاضا ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں, حضرت عبید سے اس نے کہا مان کہ محمد الرسول اللہ تیرا پیغمبر نہیں ہے. اس مجمع میں اس صحابی نے کہا میں تیری گفتگو سے انکار کرتا ہوں, محمد اقدس کو رسول مانتا ہوں. دایا ہاتھ کٹ گیا, زمین پہ ٹھس کر کے گر گیا. یہ کوئی ڈائجسٹ نہیں, میرے آقا علیہ السلام کے اس صحابی کی صداقت کا واسطہ ہے. جب اس نے کہا مان, اس نے کہا میں نہیں مانتا, بایاں ہاتھ شکاٹ کیا گیا, دونوں ہاتھ کٹ کے پھر کہا محمد رسول اللہ کا انکار کرتے مجھے نبی مان لے, کہا میں ایسا نہیں کر سکتا, دایاں پاؤں کاٹ کیا گیا, کہا اب کر, بایاں پاؤں کاٹ کیا گیا. میرے نبی سے ان کی اما ام حبیبہ نے پوچھا بتاؤ اس وقت حبیب کا کیا حال ہے, خبیب کا کیا مسئلہ ہے, ان کو کیا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا دایاں ہاتھ کٹ گیا لیکن اس نے مجھے نہیں چھوڑا, بایاں ہاتھ کٹ گیا اس نے مجھے نہیں چھوڑا. نبی کہتے بھی جاتے تھے, حلق سے آنسو بھی گرتے تھے, جسم سے تپ تپیاں بھی تھی, دایاں پاؤں کٹ گیا اس نے مجھے نہیں چھوڑا, بایاں پاؤں کٹ گیا اس نے مجھے نہیں چھوڑا. ماں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا لہذا اليوم ارضعت ہو, اللہ کی قسم میں نے اس دن کے لیے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا کہ تیرے ہاتھ کٹ جائیں, تیرے پاؤں کٹ جائیں. تو نے اس نبی کو, اس رسول کو, اس کی صداقت کو, اس کی طہارت کو اللہ کے بندے نہیں چھوڑنا. وہ حوریں جنت کی تھی, وہ غلمان جنت کے تھے جنہوں نے اپنے اللہ سے کہا تھا اللہ اگر یہ نبی معراج کی رات میں جنت میں آ چکا ہے ہم تجھے تیری ذات کا واسطہ دیتے ہیں, اس کو یہاں سے مت نکالنا, اللہ کی قسم دنیا میں مت بھیجنا, ہم نے اس کو دیکھ کر ذائقہ لیا ہے, آج تک ہمیں جنت میں نہیں ملا, ہمیں اس کی تو کیا. اس کا ایک صحابی روزانہ ہمیں قرآن پڑھ کے سناتا ہے, ہم نے وہ تلاوت آج تک جنت میں نہیں سنی, اے اللہ اس کو مت بھیجنا. لیکن نبی علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں حوروں کی بات کو یہاں پر ٹھکرا دوں گا لیکن اپنی امت کی خاطر میں اس دنیا کائنات کے قدم پر رکھ سکتا. خبیب شہید ہیں مگر شہید نبوت ہے, عتیل شہید ہے مگر شہید نبوت ہے, حمزہ شہید ہے مگر شہید نبوت ہے. سعد بن معاذ شہید ہے مگر شہید نبوت ہے. حنظلہ شہید ہے مگر شہید نبوت ہے. لیکن جس وقت اس امت پر غلام احمد قادیانی جیسے مرتدوں نے حملے کیے, ہمارے اکابر شہید ہوئے, ان کو صرف شہید نہیں کہا گیا بلکہ ان کا نام شہید ختم نبوت رکھا گیا. وہ بھی شہید ہے, یہ بھی شہید ہے. وہ نبوت کی خاطر شہید تھے, یہ ختم نبوت کی خاطر شہید ہے. وہ نبوت کی خاطر قربانیاں دیتے تھے, یہ ختم نبوت کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں. وہ نبی کو مانتے تھے, یہ ختم نبوت کے اوپر قربانیاں دیتے ہیں. مرزائی بھی اس وقت نبی کو مانتا ہے, قادیانی بھی نبی کو مانتا ہے. یہی ان کا حملہ ہے اس امت کی عورت پر مرد پر کہ ہم مانتے ہیں نبی کو. ہمارے مرزا نے کہا تھا کہ اس نبی جیسا اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا, اور مرزا نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس کی جگہ پہ نبی بنتا ہے میں اس کے قتل کا فتویٰ دیتا ہوں. مرزائی آ کر امت پر اعتراض کر دیتے ہیں, کتابیں کھول کر ان کو دکھا دیتے ہیں, 1898 کی باتیں بتا دیتے ہیں. اس وقت تک اس نے یہ دعوے نہیں کیے تھے, اس کے بعد اس نے کہہ دیا تھا میں نبی بھی ہوں, رسول بھی ہوں, سب سے آخر بھی ہوں, سب سے بڑا ہوں, سب کچھ ہوں. یہ تمام چیزیں اس نے امت کے سامنے ظاہر کر دی تھی. لیکن اگر خدایت کی جان اس نبی کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتی, اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے اور ماں آ کر یہ کہتی ہے میں نے اس دن کے لیے تو تجھے دودھ پلایا تھا, تو اس نبی کا دفاع کر اور جو بکواس کرے اس نبی کی عزت پر, اس نبی کی حرمت پر. اللہ کی قسم, ایک دن خلصہ تھا, ایک گھر تھا جس کو بیت حسن کہتے تھے, وہاں پہ نبی کی گفتگو ہوتی تھی. میرے نبی علیہ السلام نے اس طرح کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ میرے دل کو تکلیف ہے, میرے جسم کو تکلیف ہے, ایک گھر ہے جہاں پہ کعبہ یمانیہ بنایا گیا ہے وہاں میری توہین ہوتی ہے. کون صحابی ہے جو کھڑا ہو کر مجھے اس سے خلاصی دے کے سکون عطا کر؟ صحابی کھڑا ہو, یا رسول اللہ میں جاؤں گا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ہے؟ پھر وہ کھڑا ہو, میرے نبی نے فرمایا اور کون ہے؟ پھر وہ کھڑا ہوا. میرے نبی علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا جا 150 مجاہد لے کر, گھوڑے لے کر. جب رخصت ہوا میرے نبی علیہ السلام کا وہ صحابی کہتا ہے میں اس وقت گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا, مجھے ڈر تھا, مجھے خطرہ تھا, مجھے مسئلہ تھا, میری جرت نہیں تھی میں گھوڑے پہ چل سکوں, میں گھوڑے پہ بیٹھ سکوں. لیکن میرے نبی نے میرے سینے پر جس وقت ہاتھ مار دیا, میررے اللہ نے مجھے طاقت دے دی, میں بیٹھ گیا. جس وقت بڑھ گئے اس گھر کے دروازے, دیواریں توڑ کر راک پر دی گئی اور پھر رسول اللہ کی طرف بھیجا, جاؤ رسول اللہ کو بتا دو جو آدمی آپ کے ایک گھر میں گستاخی کرواتا تھا ہم نے اس کے گھر کو توڑ کر اس طرح کر دیا ہے جس طرح خارج کی اوٹ خارج سے بے چین ہو جاتا ہے, اس طرح آج بھی وہ پاگل ہو کر بے چین ہو چکا ہے. میرے نبی نے 5 مرتبہ ان مجاہدین کے لیے دعا فرمائی, اللہ ان کو برکت دے, اللہ ان کو برکت دے, اللہ ان کی گھوڑوں کو برکت دے. جو میرے نبی کو بتایا گیا اسود انسی کو مار دیا گیا, حضور بیمار تھے, مرض الوفات کے دن تھے, آخری دن سے ایک دن پہلے کی بات تھی. حضور اکرم علیہ السلام کے کانوں میں بتایا گیا جو اسود انسی بدبختیاں لے کر آیا تھا, جو اسود انسی آپ پر حملہ چاہتا تھا, جو اسود انسی آپ کی نبوت کو چھیننا چاہتا تھا, آپ کے صحابی فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم واصل کر دیا ہے. اور اس کے بعد یہ بتایا حضور اکرم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا فاز فیروز, فاز فیروز, فاز فیروز, میرا فیروز کامیاب ہو گیا, میرا فیروز کامیاب ہو گیا, میرا فیروز کامیاب ہو گیا. یہ ہے وہ صحابہ جو میرے نبی علیہ السلام کی نبوت کے دیوانے تھے, اور یہ تھے ہمارے اقابر جو ہماری ختم نبوت کے دیوانے تھے اور کراچی کی مسجدوں سے جب نکلتے تھے سڑکوں پر مولانا یوسف لدھیانوی جیسے خوبصورت جسم کو اللہ کے نبی کے نام قربان کر دیا گیا, شہید احمد جلال پوری شہید کو اللہ کے نبی کے جسم پر قربان کر دیا گیا، مفتی جمیل خان شہید کو اللہ کے نبی کے جسم پہ قربان کر دیا گیا، مفتی ہندہ جان صاحب کو اللہ کے نبی کے جسم کے اوپر قربان کر دیا گیا۔ یہ شہید بھی تھے مگر شہید ختم نبوت تھے، حضور اکرم علیہ السلام کی نبوت کا دفاع بھی ہے، ختم نبوت کا دفاع بھی ہے۔ مرزائی کہتا ہے میں نبی تو مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا، مسئلہ یہ نہیں ہے وہ نبی کو نہیں مانتا، مسئلہ یہ ہے ہمارے پیغمبر کو آخری نبی نہیں مانتا، ہمارے پیغمبر کو آخری رسول نہیں مانتا، ہمارے پیغمبر کو آخری درجہ نہیں دیتا۔ کہتا ہے میں نبی کا سایہ ہوں، میں نبی کا برزی خلیفہ ہوں۔ اللہ کے بندے کچھ جیسا بے غیرت انسان اس نبی کا خلیفہ بن سکتا ہے؟ اگر خلیفہ بننا ہوتا ابو بکر بنتا، نبی بننا ہوتا ابو بکر بنتا، جس نے بیٹی قربان کی، جس نے دولت قربان کی، جس نے گھر قربان کیا، جس نے ہجرت میں نبی کو اٹھایا، جس نے مدینہ تک نبی کو پہنچایا، جو مدینہ میں نبی کے ساتھ چلتا ہے، معراج میں نبی کے ساتھ تصور چلتا ہے، جہادوں میں نبی کے ساتھ چلتا ہے، ہر مقام پہ نبی کے ساتھ چلتا ہے، جس نے نبی پر اتنے احسان کیے ہیں، نبی ان کا بدلہ نہیں دے سکا۔ اگر تیری جگہ پر حضرت عمر ہوتے ہم بات کو مانتے، ہم تسلیم کرتے کہ وہ تو صحابی تھے، حضور کے رسول اللہ کے سسر بھی تھے، آپ کے صحابہ میں بہت بڑی عزت کا تاج ان کے سروں پر تھا، اگر وہ دعویٰ کرتے، ہم تصور کرتے، عثمان دعویٰ کرتے، تصور کرتے، اور کوئی دعویٰ کرتا، تصور کرتا، رافضیت کو یہ سمجھے، اگر حسن دعویٰ کرتے، حسین دعویٰ کرتے، ہم اس چیز پر غور کرتے کہ یہ صحابی ہے، شاید آپ کا نائب بن گیا ہو، شاید اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، لیکن یہ بدبخت انسان جو آج تک حضور نہیں، حضور کی سیرت کو نہیں پتا، سیرت کو نہیں پتا، مجاہدین کے ساتھ آ کر جہاد سے انکار کیا، انگریز کے پوتے بنے، ملکہ برطانیہ کے روحانی پیشوا بنے، ساری دنیا کا انگریز ان کی چھاونی بن چکا، اور یورپ کے اندر مسلمانوں کا ایک نیا باپ اٹھا جس کا نام غلام احمد قادیانی رکھا تھا۔ خدا نے موت بھی لیٹرین کے اندر مر گیا، اور تاریخ کرتے اپنا بیٹا لکھتا ہے کہ میرا باپ ہوش میں نہیں رہتا تھا اور شراب پیا کرتا تھا، خود اس کا بیٹا لکھتا ہے میرا باپ اپنی قمیض کے جو بٹن تھے نیچے کا اوپر باندھ دیتا، اوپر کا نیچے باندھ لیتا، خود لکھتا ہے کہ میرا باپ صبح اٹھتا تھا سیدھی قمیض کو الٹا کر کے پہن کر لوگوں کی محفلوں میں چلا جاتا تھا، خود لکھتا ہے کہ میرا باپ ایک ایک سانس میں 11 گالیاں دے جاتا تھا، خود لکھتا ہے کہ میرا باپ اپنے آپ کو بھی گالیاں دے جاتا تھا، شرابی کبابی ایسے زنا کی اجرت کے ساتھ چلتے ہوئے دنیا مہذب ترین طبقوں میں بکھرتے ہوئے مسلمانوں کی چھاونیاں، مسلمانوں کا ملک، مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے مرکز، مسلمانوں کا قرآن، مسلمانوں کی زینت، مسلمانوں کی عقیدت، مسلمانوں کی لطافت، مسلمانوں کا یہاں پر غلبہ، اس ملک کے اندر آ کر یہ کہے کہ میں رسول اللہ کی جگہ نبی آ چکا۔ اس میں رضائیت کوئی نہیں کہتا۔ اور اگلے سوال کرتے ہیں کہ ایک زنا کرنے والا اگر زنا کرے، توبہ کر جائے، خدا اس کو معاف کر دیتے ہیں، شراب پینے والا شراب پیے، توبہ کر جائے، خدا سے بھی معافی مانگ لے، اوڑے بھی کھا جائے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، قتل کرنے والا قصاص کی جگہ دیت دے دے، اللہ سے معافی مانگ لے، اس کو بھی معافی مل جاتی ہے۔ اہل یورپ مسلمانوں پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، اگر تمہارے ہاں قتل کی معافی ہو سکتی ہے، شراب کی ہو سکتی ہے، زنا کی ہو سکتی ہے، تو محمد رسول اللہ کی گستاخی کرنے پر اس کی معافی کیوں نہیں؟ یہ سزا ہے، یہ وہ اعتراض ہے جس کے بعد ہمارے حکمرانوں نے میٹنگ بٹھائی کہ ہم قرآن کی سزاؤں میں تبدیلی کرتے ہیں، کچھ تخفیف کرتے ہیں، نرم معاملہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں ہونا چاہیے۔ سوال کیا کیوں ہونا چاہیے؟ پھر یہ انگریز کہتے ہیں کہ تمہارا زنا والا معاف کروا دیتا ہے، شراب والا معافی کروا دیتا ہے، قتل والا معافی کروا دیتا ہے، پھر ختم نبوت پر جو حملہ کرے, کسی کو گالیاں دے, اپنی مرزائیت کو ثابت کرے, تم کہتے ہو اس کو مار دو, اس کو قتل کر دو, یہ مرتد ہو چکا ہے, زانی کو معاف کر سکتے ہو, شرابی کو معاف کر سکتے ہو, قاتل کو معاف کر سکتے ہو, خونی کو معاف کر سکتے ہو, فسادی کو معاف کر سکتے ہو, پھر ختم نبوت پر اگر کوئی حملہ کر گیا اور وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. اس پر ہماری کابینہ قرآن میں تغیر چاہتی ہے, قرآن میں تبدل چاہتی ہے. ایک وہ مقام تھا جب یہودی آیا میرے نبی کے پاس, یا رسول اللہ ایک مرد ہے ایک عورت ہے, انہوں نے زنا کیا ہے, آپ ان کو سزا دیں. میرے آقا نے فرمایا اپنی تورات میں کیا تم سزا پاتے ہو؟ ان کا عالم تھا, اس نے کہا ہم تورات میں ان کی کوئی سزا نہیں پاتے, غیرت کے نام پر ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں. عبداللہ بن سلام اس مجمع سے فوراً کھڑے ہوئے, یہ وہ صحابی ہیں پہلے یہودیوں کے عالم تھے, تورات کے عالم تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی جھوٹ بولتے ہیں, سزا ان کی تورات میں موجود ہے. میرے آقا نے کہا عبداللہ بن سلام یہ تو تورات کو پڑھتے جا رہے ہیں مگر یہ کہتے ہیں رجم کی سزا اس میں نہیں ہے. عبداللہ بن سلام مجمع کو چیرتے ہوئے آیا, یہودی اس وقت کتاب کو پڑھ رہا تھا, عبداللہ بن سلام نے دیکھا سزا کی جگہ پر اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی رکھی ہوئی ہے اور نبی کو وہ نظر نہیں آ رہی. اس وقت عبداللہ بن سلام نے جھٹک کر اس کے ہاتھ کو اٹھایا, اٹھا کر اس نے کہا یہ دیکھ میرے سامنے کیا لکھا ہوا ہے. اس وقت لکھا ہوا تھا کہ یہودیوں میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہو جائے ان کو بھی رجم کر دیا جائے, ان کے زنا پر بھی ان کی سزا رجم ہوتی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے یہودی ہونے کے باوجود ان لوگوں کو ان کی کتاب کے مطابق سزائیں دے کر دنیا کے سامنے ثابت کیا ہے کہ تورات کی سزا بھی لائق ہوگی. اور آج یہ کہتے ہیں ہم قرآن میں تبدیلی چاہتے ہیں, اس کے بھی علماء خریدے جاتے ہیں. تم ذرا غور کر کر بتاؤ, ہم چور کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں, انگریز کہتا ہے یہ ظلم ہے اس کا متبادل لاؤ, ہم اس کا پاؤں کاٹ دیتے ہیں, انگریز کہتا ہے یہ ظلم ہے اس کا متبادل لاؤ, ہم اس کا سینہ کاٹ دیتے ہیں, انگریز کہتا ہے یہ ظلم ہے. مسئلہ انگریز کا نہیں, مسئلہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے, جن کا دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ دایاں پاؤں بایاں پاؤں سب کچھ کٹا ہے. میرے نبی علیہ السلام کی حرمت پر, عزت پر, عفت پر, پاک دامنی پر آج مسلمان سرمران بیٹھ کر سوچتے ہیں ہم قرآن میں کچھ تبدیلی چاہتے ہیں اور انگریز کے اعتراض کرتے ہیں. اگر زانی کی بخشش ہو سکتی ہے, شرابی کی ہو سکتی ہے, قاتل کی ہو سکتی ہے, نبی کے گستاخ کی کیوں نہیں ہو سکتی, مرزائی کی کیوں نہیں ہو سکتی, قادیانی کی کیوں نہیں ہو سکتی, ان کے پر قتل کا فتویٰ کیوں لگا؟ فتویٰ ہم نے نہیں لگایا, فتویٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے. اور جو فتویٰ لگاتا ہے وہ صاحب وحی ہے, اور جب اس پر فتویٰ لگتا تھا قرآن اس کو بدلے, وحی ہی کو بدلے, بدل سکتی ہے. لیکن جب قرآن نے اس کے فتوے کو نہیں بدلا, محمد الرسول اللہ نے اس فتوے کو نہیں بدلا, اس کے بعد صحابہ نے اس فتوے کو نہیں بدلا, کوئی ترمیم نہیں فرمائی, کوئی تخفیف نہیں فرمائی, کوئی لچک نہیں فرمائی, کوئی سمجھوتا نہیں ہوا, کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا, کوئی مصلحت نہیں ہوئی. اور آج انگریز کا یہ سوال کہ تم زیادتی کرتے, اس کو چینج کرو. اور ہماری عدالتوں میں یہ بل سامنے آتا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے گستاخ کی سزا کو تبدیل کر دیا جائے, تخفیف کر دی جائے. اس کا جواب ہمارے علماء نے دیا, مولانا قاسم ننوتوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا دیکھو کوئی بندہ زنا کرتا ہے, دنیا میں ہم اس کو کوڑے مار دیتے ہیں اور اللہ سے بھی معافی مانگ لیتا ہے, تو دونوں سزائیں اس کی معاف ہوگی. کوئی بندہ قتل کرتا ہے, جس کا قتل ہوا اس کے بھائیوں سے وارثوں سے معافی مانگ کر دیت دیتا ہے اور اللہ کے سامنے توبہ کر دیتا ہے, دونوں سزائیں معاف ہو گئی. کوئی بندہ شراب پیتا ہے 80 کوڑے کھا لیتا ہے 40 کوڑے کھا لیتا ہے, اس کی سزا معاف ہوتی ہے, پھر وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تب بھی معاف ہو جاتی ہے. لیکن جس کا قتل ہوتا ہے اس کے ورثہ زندہ ہوتے ہیں, جو شراب پیتا ہے اس کو کوڑے لگتے ہیں, جو حرام کرتا ہے قتل کرتا ہے اس کے وارث کو معاف کرتے ہیں. اب مسئلہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام, ہمارے نبی کو جب گالی دی, نبوت کا دعویٰ کیا, تو مسئلے ہوئے دو. ایک تو اس نے اللہ کے حکم کو توڑا, دوسرا اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر, نبوت پر, ختم نبوت پر حملہ. اب اللہ سے وہ معافی مانگے, اللہ اس کو معاف کر بھی دے, لیکن محمد الرسول اللہ جب تک اس کو معاف نہ کرے اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہو سکتی. اور حضور اس کو اب معاف نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. اگر آپ زندہ ہوتے کھڑے ہوتے حضور اس کو معاف کر دیتے, ہماری کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہمارا کوئی سلسلہ نہیں تھا, ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں تھا, اللہ کے نبی اس کو معاف کر دیتے. لیکن اس وقت رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں, اب آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے, لہٰذا آپ نہیں کر سکتے, ہم بھی نہیں کر سکتے. اور جو سزا کا فتویٰ آپ نے دیا وہی سزا کا فتویٰ اس امت کا ہے, وہی سزا کا فتویٰ ان چیزوں کا. جوان طبقہ اس سے دور ہے, عورتیں ان مسائل سے دور ہیں, ہمارے بزرگ ان مسائل سے دور ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر یہ تمام طبقات اپنے اندر قادیانیوں کو اپنی چادروں میں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں, رافضیوں کو اپنے دفتروں میں بٹھا کے چل رہے ہیں. اور ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری دوستی ہے, ہمارا تعلق ہے, ہمارا ایک نظام ہے, ہمارا ایک سیٹ اپ ہے. لعنت ہو اس نظام پر جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے سانس لے رہا. ہمیں اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہ تھی, نہ عزیز ہے, نہ عزیز ہوگی, نہ آپ کے جسم سے بڑھ کر, نہ آپ کی صورت سے بڑھ کر, نہ آپ کی سیرت سے بڑھ کر, نہ آپ کے لباس سے بڑھ کر, نہ آپ کے منہ مبارک سے بڑھ کر. وہ صحابیہ کو دیکھو جس کو ام عطیہ کہتے ہیں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کو سونے کا ہار دیا, اس نے اپنی بچیوں کو وصیت کی, اپنے بچوں کو وصیت کی, جب میں مر جاؤں سونے کا ہار میرے ساتھ دفن کر دینا, قیامت کے دن میں نبی کے سامنے کھڑی ہو اس چیز کا اقرار کروں گی, یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں لیکن آپ کی امانت تھی, میں اس کو لے کر اپنے ساتھ آ گیا ہوں. وہ سعد بن ابی وقاص کی تھے جو میرے نبی کے منہ مبارک کے وارث بنتے ہیں, آگے بڑھتے ہوئے ہر جہاد میں اپنی ٹوپی میں حضور کے بال مبارک سے رکھتے ہیں. انہوں نے بھی اس چیز کی وصیت فرمائی, میری ٹوپی کے اندر بھی رسول اللہ کا ایک بال مبارک رکھ دینا, انشاءاللہ اس کی وجہ سے مجھ پہ رحم ہو جائے گا, مجھ پہ کرم ہو جائے گا. وہ صحابیہ بھی تھی جس نے حضور اکرم علیہ السلام سے پانی کے مشکیزے سے جب آپ نے پانی پیا اس نے مشک کا ٹکڑا کاٹ کے رکھ لیا اور اس نے کہا اللہ کی قسم یہی میری نجات کے لیے کافی ہے. وہ ایک صحابی بھی تھا جس نے حضور اکرم علیہ السلام کی دعوت دی اور کاپی لے کر میرے نبی کے قدموں پہ لکھنے لگا, اس کا نام عثمان بن عفان تھا. اس نے کہا میں نے اپنے نبی کی پہلی دفعہ دعوت کی ہے, اللہ کی قسم میرا نبی گھر تک جتنے قدم لے کر آئے گا میں ہر قدم پر ایک اونٹ قربان کرتا جاؤں گا. ایک وہ صحابی بھی تھے جس نے حضور اکرم علیہ السلام کی وفات کی خبر سنی اور دنیا کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے اعلان کر دیا, اللہ مجھے نبینا کر دے, میری بصارت سلب ہو جائے, آنکھیں سلب ہو جائیں, میں نے اس نبی کو دیکھا تھا آخری دفعہ دیکھا تھا, اب میری بصارت کو سلب کر لے, میں قیامت کے دن اٹھوں گا قبر سے اٹھ کر صرف محمد رسول اللہ کو دیکھوں گا, اپنے گھر کو نہیں, بیوی کو نہیں, بچوں کو نہیں, بلاش کو نہیں, گاڑی کو نہیں, دولت کو نہیں, عہدے کو نہیں, وزارت کو نہیں, صدارت کو نہیں, فیکٹری کو نہیں, کارخانے کو نہیں, میں کسی اور چیز کو نہیں دیکھ سکتا. ایک وہ وقت بھی تھا جب اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کی قسم اس نبی کی وفات نے اس کے سورج کے غروب ہونے نے میرے اوپر اس طرح کر دیا کہ میری راتیں بھی دن اور دن راتیں بن چکی تھی اور حالات میرے تردید ہو چکے تھے. اس نبی کی وفات کے بعد ہم رسول اللہ کے اوپر آپ کی ذات پر تقدس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے, اور ہمارا عقیدہ, ہمارا مسلک, ہمارے لفظ وہ ہے جو میرے آقا علیہ السلام کے اس وقت موجود تھے, اور وہ یہ تھے جو میری نبوت پر, میری صفات پر, میری ذات پر حملہ کرتا جائے اس کو قتل کرتے جاؤ. حضور اکرم علیہ السلام کا وہ فتویٰ, حضرت قبیس کی وہ تمام دفاعی نظام کی قوتیں آج ہمیں بتاتی ہیں اس پہ ایگریمنٹ کا سوچنا بھی کفر ہے. ایگریمنٹ کا سوچنا بھی کفر ہے. اور یہاں تک ہمارے علماء نے لکھا کہ مرزا کو اگر تم نبی نہیں مانتے, پانچ منٹ اگر کوئی بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کر عقل کو گہرا کر لے اور یہ سوچے کہ یار ذرا میں غور تو کرتا ہوں, شاید کہ وہ نبی ہوا ہو, یہ سوچے کہ میں غور تو کرتا ہوں, اتنی باتیں ہیں, اتنے جملے ہیں, اتنے کلمے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہوا ہو. اگر آپ نے ایک منٹ اس مسئلے پہ غور کر لیا تو ہم سب کافر ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, آپ کے بعد کسی کا تصور نبوت کی کفر ہے, عقیدہ نبوت کی کفر ہے, وجود نبوت کی کفر ہے, سایہ نبوت کی کفر ہے, نیابت نبوت کی کفر ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ کوئی بھی نہیں ہو, یہ تصور رکھنا. اب یہ مرزائی کرتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے مسلمان سے ہاتھ ملاتے ہیں, پھر اس کو اپنی چائے کی ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں, پھر اس کو اپنا دوست بناتے ہیں, پھر اس کو اپنا پیر بناتے ہیں, کبھی مرید بناتے ہیں, پیری مریدی کا سلسلہ چلتا ہے. جب وہ مرید بن جاتا ہے تو مریدوں کا یہی حال ہوتا ہے, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اس مسجد میں نہیں جانا, ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ جاؤ گے تو بحث ٹوٹ جائے گی. یہ پیری مریدی, وہ جب مرید بن جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ دن کو رات کہے, رات کو دن کہے, اب تو یہ میرا پیر ہے. جس وقت وہ پیر بن گیا تو سب سے پہلے مرزائی یہ بات چلاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ظہور اس پہ ہوا ہے. اور یہ سادہ مسلمان جو پیر حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ گیا تھا, وہاں جا کر اس کے کیچ ہو جاتا ہے. اور جوان طبقہ ان کے اخلاق, ان کی ادائیں دیکھ کر اللہ رب العزت کے دشمنوں کے ساتھ اپنے گروپ کو بنا لیتا ہے. اور ہمارے اکابر فرماتے ہیں جب تک تم نے مرزائی کا ساتھ دیا اتنی دیر تک رسول اکرم علیہ السلام کی روح مبارک کو تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے. کارخانے میں ہے, فیکٹری میں ہے, جہاں بھی ہے. اس لیے میرے بھائیوں بوڑھے بھی ہو چکے, بال بھی سفید ہو چکے, نمازیں بھی پڑھ چکے, حج بھی کر چکے, سب کچھ کر چکے, لیکن یہ وقت یہ فریضہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ کہ ہم حضور اکرم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جلوسوں کی بھرمار کر دیتے ہیں. لیکن جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ مرزائیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آج تک کوئی جلوس نہیں نکلا, آج تک کوئی گراؤنڈ نہیں سجائی گئی, آج تک کوئی محفل نہیں سجائی گئی, کسی ہال میں پروگرام نہیں ہوئے, کسی مسجد میں پروگرام نہیں ہوئے, کوئی کسی کو کال نہیں دیتا, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے آج امت کے سمجھتی ہے کہ حضور آئے تھے, دنیا سے چلے گئے ہیں, اب کیا مسئلہ رہ گیا. یہ لوگوں نے ویسے ہی مرزائی قادیانی اور یہ سلسلے بنائے ہوئے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان قیامت کے دن میری امت سامنے آئے گی, میں دوڑ کر آؤں گا اپنی امت کے لوگوں سے ملنے کے لیے, اللہ بیچ میں ایک دیوار کو حل کر دیں گے, میں آواز دوں گا اللہم اسی حابی اسی حابی اسی حابی, اللہ یہ تو میری امت ہے, یہ تو میرے دوست ہیں, یہ تو میرے سپاہی ہیں, یہ تو امت محمدیہ ہیں. اللہ فرمائیں گے اللہم خدا کی قسم انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے نبی آپ کو نہیں پتا ان بدبختوں نے, جاہلوں نے, ظالموں نے, باغیوں نے, ان تمام نسبت کی گندی انسانیت نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے. کوئی نبی بن کر بیٹھ گیا, کسی نے نبوت کے دعوے کر دیے, کسی نے صحابیت کے دعوے کر دیے, آپ کو پتا نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا تبدیلیاں فرمائی. اس وقت میرے آقا فرمائیں گے سحقن سحقن لمن بدل بعدی دینی, دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ, وہ تمام لوگ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا اور یا تبدیل کرنے والوں کے خلاف اور ساتھ اس نے دیا اور ان کے ساتھ اگریمنٹ کر کے بیٹھے. اس لیے مسئلہ باپ کا ہے, باپ بدل جائے نا تو پورے خاندان میں کسوری پڑ جاتی ہے کہ اس بندے کو کیا ہو گیا, اس نے اپنے باپ کا نام تبدیل کر دیا, کیا اس کی ماں غلط تھی, آج بھی مسئلہ ہمارے باپ کا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ایک باپ وہ ہے جس نے تمہیں جنم دیا, اللہ نے اس کے اسباب بنائے ہیں. دوسرا باپ تمہارا محمد الرسول اللہ ہے, یہ روحانی باپ ہے, یہ جہاد کا باپ ہے, یہ ہجرت کا باپ ہے, یہ روزے کا باپ ہے, یہ نماز کا باپ ہے, یہ مدینہ کا باپ ہے, یہ مکہ کا باپ ہے, صحابہ کا باپ ہے, آدم کا باپ ہے, عیسیٰ کا باپ ہے, یوسف کا باپ ہے, زینب کا بھی ہے, فاطمہ کا بھی ہے, رقیہ کا بھی ہے, سلیمان کا بھی ہے, اسد کا بھی ہے, ایوب کا بھی ہے, تمام نبیوں کا, تمام رسولوں کا, تمام امتوں کا, تمام حسینوں کا, تمام امیروں کا باپ ہے. یہ مرزا کے تعاقب کرو جو تمہارے باپ کی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے جا رہے ہیں اور محمد سے کہتے ہیں غلام احمد قادیانی کو باپ بنا رہے. اس باپ کا مسئلہ ہے, اس سے آشنائی حاصل کریں. ہمارے علماء اقابر حضور اکرم علیہ السلام کی نبوت کے دفاع کے لیے آپ کے سامنے یہ ساری دیواریں بھر چکے ہیں اور ایک محفل مجلس ختم نبوت کو عرض کے نام سے سجاتے ہیں جس کے اندر آپ کو ایک زیڈ پوری مل جائے گی اور اس کے تمام حالات حاضرہ کے ساتھ جو نظام ہے ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا. یہ دعوت ہے وہ جو سلطان نور الدین زنگی کو میرے نبی علیہ السلام نے خواب مبارک میں عطا فرمائی تھی اور اس نے اس کو سچ سمجھ کر تعبیر دی تھی اور وہ یہاں آ کر حضور کی قبر کا دفاع کر گیا تھا. یہ دعوت آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اس میں کوئی بریلوی, کوئی مل اس کے بعد دیوبندی یا اہل حدیث, کوئی بھی طبقہ ہے, ہر ایک کے نبی ہیں, سب آخری نبی مانتے ہیں. اگر آپ ان کی آمد پر جلوسوں کی بھرمار کر کر بدعات کا دروازہ کھول سکتے ہیں تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن مرزائیت کے خلاف اپنی جسم جان مال دولت کو قربان کرتے ہوئے تین دن اللہ کے نبی کے نام کریں اور آج کل پرسوں مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد 9 بجے تک قریباً آپ یہاں پہ بیٹھیں, اسی حال میں بیٹھیں, سامنے آپ کے قابل علماء آپ کو ان مجلسوں کے بارے میں آگاہ فرمائیں گے. انشاءاللہ آپ کا دل یہ سمجھے گا کہ آج تک آپ نے اس نبی کے متعلق کچھ سیکھا ہی نہیں تھا اور پتہ ہی نہیں تھا کہ مرزائیت کیا ہے. اور امید ہے کہ مجمع کے مجمع توبہ طائب ہو جائیں گے اور اس مجمع میں وہ مرزائیت موجود ہیں جو پہلے مرزائی تھے اب الحمدللہ مسلمان ہو گئے. ان کے بیانات ہیں, ان کے اظہار خیال ہیں, ان کی باریکیاں ہیں, ان کی تمام چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں آپ اکٹھی کریں, ان سے سمجھیں. یہ دنیا کے کام ہوتے ہیں, ہوتے جائیں گے, لیکن یہ میرا عقیدہ ہے حضور کی صدقے سے جو بندہ اس محفل میں آئے گا اس کے کام کو اللہ دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے گا. اور دوسری بات, ہمارے اس علاقے میں ڈاکٹر حماد صاحب ہیں, حماد سرجیکل ہاسپٹل ان کا, ان کی طرف سے یہ اعلان تھا آج جمعہ اور کل ہفتہ, یہ دو دن آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر فری چیک اپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپریشن موتیا وغیرہ کے جو بھی ہیں, جو حضرات بھی ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں, اپنی آنکھوں کا معائنہ کر سکتے ہیں. جمعہ ہفتہ یہ دو دن ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ آپریشن بھی فری ہیں, میڈیسن بھی فری ہیں, چیک اپ بھی فری ہیں. اس کے بعد کی اگلی ترتیب آپ کے سامنے آئے گی. یہ پیغام ان کا ہے اور یہ پیغام ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے کہ آج کل پرسوں تین راتوں کو یہاں تشریف لائیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں دشمنوں کی سازشیں بے نقاب جو کی جائیں ان کو اپنے سامنے رکھیں اور اللہ رب العزت کے اس دین کے لیے اس شعبے کو بھی آباد کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.